سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولای عارف اللہ، مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ و خادم خاص، عاشق صادق، صدیق رفیق و خلیل، میرے مرشد ثانی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولای عارف اللہ حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ مدخلہ کے اشعار، نعت شریف کے اشعار، کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کلفت معنی تکلیف اور ہجر معنی جدائی. کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے، رنجور معنی غمگین. اے مدینہ ہے نوائے حاطف رب جلیل، اے مدینہ ہے نوائے حاطف رب جلیل، کاروان زندگی کو تو نے دی ماں کے رحیم، کاروان زندگی کو تو نے دی ماں کے رحیم. اے مدینہ ہے نوائے حاطف رب جلیل، کاروان زندگی کو تو نے دی مانگے رحیم. یعنی جب اسلام آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو زندگی کو زندگی مل گئی. پہلے کفر کی ظلمت تھی، پھر اسلام کی روشنی پھیل گئی، تو گویا کاروان زندگی کو بانگے رحیم، رحیم پہلے زمانے میں قافلے جب چلنے والے ہوتے تھے تو ایک گھنٹی سی بجائی جاتی تھی، قافلے کے روانگی کی علامت ہوتی تھی، اس کو فرمایا کہ بانگے رحیم تھی، یعنی زندگی میں زندگی آ گئی. اے مدینہ اے نوائے حاطف رب جلیل، کاروان زندگی کو تو نے دی بانگے رحیم، شاہد نور ازل ہے تیری مہیا و فصیح، شاہد نور ازل ہے تیری مہیا و فصیح، جلوگاہ مصطفیٰ جائے نزول جبرئیل، جلوگاہ مصطفیٰ جائے نزول جبرئیل، شاہد نور ازل ہے تیری محراب و فصیح، شاہد نور ازل ہے تیری محراب و فصیح، جلوگاہ مصطفیٰ جائے نزول جبرئیل، خواب تیری خطاست ہے رتبہ افلاک پر. یعنی آسمان بھی اس زمین سے شرمندہ ہے، رتبے میں کم ہے، کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے، وہ جگہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ہے، پھر اتفاق تمام علماء مفسرین محققین مفسرین اور محدثین سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ وہ جگہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، کعبہ سے بھی افضل ہے. خاک تیری خندہ زن ہے رتبہ افلاک پر، سرور دنیا بھی خوابی در ہے جس پاک پر، سرور دنیا بھی خوابی در ہے جس پاک پر، خاک تیری خندہ زن ہے رتبہ افلاک پر، سرور دنیا بھی خوابی در ہے جس پاک پر. اے مدینہ ہے نوائے حاطف رب جلیل، کاروان زندگی کو تو نے دی بانگے رحیم، تیری صوت حق سے لرزش ہے منا اولاد میں. منا اولاد کافروں کے دو بت کے نام ہیں، اس وقت ان دو بتوں کی زیادہ پرستش کی جاتی تھی. تیری صوت حق سے لرزش ہے منا اولاد میں، تو پوری ایک زندہ حقیقت بس میں موجودات میں، پوری ایک زندہ حقیقت بس میں موجودات میں، تیرے مخلص صابر و شاکر ہیں سب حالات میں. یہ مخلص نے فرمایا، یہ مخلص سے مراد تو صرف دنیاوی اعتبار سے ہے، مالی اعتبار سے، لیکن حقیقت میں تو وہ شاہوں کے شاہ تھے، کیونکہ تعلق حالات کی دولت اور قرب خاص اور فیضان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حاصل تھی. تیرے مخلص صابر و شاکر ہیں سب حالات میں، تیرے مخلص صابر و شاکر ہیں سب حالات میں، تیرے منعم تیرے منعم تیرے تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں، تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں. آج کا یہ حال ہے کہ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم کو ووٹ دیں، ہم پہل ہیں حکمرانی کے، اور دوسرے جو پہلے یا آگے آنے والے دوسرے لوگ ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں. اور صحابہ کرام کی یہ شان تھی کہ وہ حکمرانی سے گھبراتے تھے، کسی منصب کے لینے سے بہت گھبراتے تھے، بھاگتے تھے، ان کی خوشامدیں کی جاتی تھی، ان کو پکڑ پکڑ کے لایا جاتا تھا، تب کہیں جا کے وہ راضی ہوتے تھے. اور حال جو یہ ہوتا تھا کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو رات رات کو گشت کرتے تھے، اپنے عوام کی، اپنی رعایا کی مزاج کشی کے لیے، ان کے حالات جاننے کے لیے، اور کوئی مصیبت میں ہوتا تھا، پریشانی میں، تو اس کی مدد کرتے تھے. رات رات اپنی بجائے آرام دہ بستروں میں سونے کی بھائی، رات رات بھر سونے کے بجائے، آرام کرنے کے بجائے بستروں میں اور راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، اپنی نیند کو قربان کرتے تھے، اپنے آرام کو قربان کرتے تھے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر باہر نکل جاتے تھے، اور یعنی اس خوف سے، غلبہ خوف سے چلے جاتے تھے، تو کہ کہیں اللہ کی ہم پکڑ نہ ہو جائے کہ ہم نے تمہیں اتنا بڑا منصب دیا اور تم نے جو ہے اس کی خیال نہیں کی، خبر گیری نہیں کی. ہمارے بندے پریشان تھے، ہمارے بندے بھوکے تھے، فاقے سے تھے، یا ان کے پاس کوئی ضرورت کی چیز نہ تھی. تو یہ چونکہ اسلامی نظام میں، اسلام میں یہ قانون ہے کہ حکمران رعایا کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے بھوک کا خیال کرے، اس کے کپڑے کا خیال کرے، تو یہ اس لیے وہ اس سوال سے، سوال کے خوف سے تمام صحابہ جن پر ذمہ داریاں تھیں وہ اس طرح کے کام کرتے تھے کہ اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں، آرام وغیرہ سب کچھ کو کام کرتے تھے، اور خوف سے ہر وقت لرستے رہتے تھے کہ کہیں ہم سے پوچھ نہ ہو جائے. تیرے مخلص صابر و شاکر ہیں سب حالات میں، تیرے مخلص صابر و شاکر ہیں سب حالات میں، تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں، تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں، اپنے محبوبوں کی لادی ہیں سروں پر کٹھریاں، اپنے محبوبوں کی لادی ہیں سروں پر کٹریاں، تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی نیاں، تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی نیاں، اپنے محبوبوں کی لادی ہیں سروں پر کٹریاں، تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی نیاں. آشنا ہو کر بھی گرسانی سے بیگانے رہے، آشنا ہو کر بھی گرسانی سے بیگانے رہے، پائے داخل کیا جو تیرے رند مستانے رہے، پائے داخل کیا جو تیرے رند مستانے رہے. یعنی دعوے تو بہت ہیں، حکم الہی اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اگر عمل ہی نہ ہو شریعت کے اور سنت کے مطابق تو یہ دعویٰ جو جھوٹا ہے، سچا دعویٰ نہیں، عشق نہیں ہے۔ آشنا ہو کر دیگر ساقی سے بے گانے رہے، پائتا پھر کیا جو تیرے رند مستانے رہے، رات بھر شعلوں پہ اس کے جیسے دیوانے رہے۔ یعنی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تو اور اللہ کی محبت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ہیں، آپ کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، انکاروں کے اوپر، اور تب کی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، جلی ہوئی لکڑی پہ لٹا دیا جاتا تھا، مگر پھر بھی وہ اللہ کی وحدانیت سے پاس نہیں آتے تھے، آہد آہد کہتے رہتے تھے۔ اور یہاں جو ہے ذرا سا شریف پردہ کرنا مشکل معلوم ہو رہا ہے، تاڑی رکھنا مشکل معلوم ہو رہا ہے، ٹپنے کھولنا مشکل معلوم ہو رہا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے اب تو اتنی کمزوری کا زمانہ ہے، لیکن حضرت فرما دیتے نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو پھر سے خون ارمان چاہیے، صرف اپنے ناجائز ارمانوں کا خون کرنا ہے، جان بھی نہیں مانگ رہے اللہ مال بھی نہیں، بس زکات دے دو، تھوڑی بہت خیرات کر دو، لیکن گناہ ایک بھی نہ کرو تو اس کی نجات ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس کا ایمان مضبوط رہے گا۔ رات بھر شعلوں پہ اس کے کیسے دیوانے رہے، رات بھر شعلوں پہ اس کے کیسے دیوانے رہے، یوں رہے ہم جیسے گرتے شمع پروانے رہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین جیسے افعال تھے، جیسے اقوال تھے، جیسی حالت تھی، ویسے ہمیں رہنا چاہیے، صحابہ کی نقل کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد کیسے رہتے تھے۔ شمع سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، پروانے سے مراد صحابہ کرام۔ رات بھر شعلوں پہ اس کے کیسے دیوانے رہے، یوں رہے ہم جیسے گردے شمع پروانے رہے، یوں رہے ہم جیسے گردے شمع پروانے رہے۔ آج کل پھر کچھ سنا کہ گیارہویں وغیرہ ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، اچھا تیرہویں کو گیارہویں منا سکتے ہیں، بیس تاریخ کو تو بھی گیارہویں کر سکتے ہیں، پتہ نہیں کس قسم کی گیارہویں ہوتی ہے، گیارہویں شریف کہلاتی ہے، تو کسی بھی تاریخ کو گیارہویں کر سکتے ہیں، کوئی دین و ایمان ہی نہیں ہے کہ کیا اب مطلب کچھ پتہ نہیں ہے کل کو رمضان شریف کسی اور مہینے میں روزے اپنا شروع کر دیں، کہ جب سنا ہے کہ گیارہ تاریخ کو غور کرتی تھی گیارہویں شریف ہے تو وہ غلط تھی، لیکن پہلے گیارہ تاریخ کو ہی غور کرتی تھی، اب انہوں نے کوئی ایسا فتویٰ نکال دیا کہ کسی بھی تاریخ کو کر لو گیارہویں ہو جائے، تو اب کوئی پتہ نہیں کل کو یہ فتویٰ بھی دے دیں کہ روزے کے کسی بھی مہینے رکھ لو رمضان کے روزے ادا ہو جائیں، ایسے جاہلوں کو کچھ پتہ ہی نہیں، کوئی بھی تاریخ ہو آج بھی سنا کہ گیارہویں منا رہے ہیں کہ کچھ کر رہے ہیں، یہ سب خرافات ہیں۔ اسی لیے حضرت نے اس میں یہ نصیحت فرمائی کہ یوں رہو جیسے صحابہ رہتے تھے، صحابہ کے اعمال کو، ان کے اقوال کو، ان کی عادات مبارکہ کو اپناؤ، جو کام انہوں نے کیے وہ کرو اور جو کام انہوں نے نہیں کیے زندگی بھر اس سے بچو۔ آشنا ہو کرے گا ساقی سے بے گانے رہے، پائتا پھر کیا جو تیرے رند مستانے رہے، رات بھر شعلوں پہ اس کے کیسے دیوانے رہے، یوں رہے ہم جیسے گرتے شمع پروانے رہے، شمع جب تیری پروانے میں تو پھر کیا چاہیے، شمع جب تیری پروانے میں تو پھر کیا چاہیے، جذبے بے اختیار شوق ہونا چاہیے، جذبے بے اختیار شوق ہونا چاہیے، اے مدینہ اے نوائے عاطف رب جبی، کاروانِ زندگی کو تو نے دی مانگے رہی، کلفتِ ہجرِ نبی سے دل میرا رنجو ہے، کلفتِ ہجرِ نبی سے دل میرا رنجو ہے، کیا کرے یہ بندہ عاطف بہت مجبور ہے، رکھے یہ بندے عاجز بہت مجبور ہے، اے نوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے۔ خواب کہتے ہیں خواہش کو، خواب کے معنی خواہش، اے نوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے، گڑبتی کے شہر میں بدن میرا مزدور ہے۔ مزدور معنی چھپا ہوا، یعنی اگر میرے مقدر نے مدینہ شریف کی موت لکھی دی ہے تو مجھے ابھی مر جانا منظور ہے کہ میں ابھی مر جاؤں، ایسے شوق شوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں موت آ جائے اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی نہیں، اور محشر میں سب سے پہلے مدینہ شریف کے میں جو لوگ مدفون ہوں گے سب سے پہلے وہ اٹھائے جائیں گے اور سب سے پہلے انہی کی شفاعت کی جائے گی۔ اے نوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے، اے نوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے، گر نبی کے شہر میں مرغم میرا مستور ہے، گر نبی کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے۔ آخری شعر ہے، ماجرا یہ پیش آئے بردرے کوئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ماجرا یہ پیش آئے بردرے کوئے حبیب، جان لبوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جان لبوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب، ماجرا یہ پیش آئے بردرے کوئے حبیب، ماجرا یہ پیش آئے بردرے کوئے حبیب، جان لبوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب، جان لبوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب۔ اے مدینہ اے نوائے عاطف رب جلیل، کاروان زندگی کو ڈھونڈنے کی مانگے
یا اللہ،
طبیعت عاشقانِ خدا،
آواز تھوڑی ہلکی کر کے دیکھیں،
حال میں صاحب لکھتے ہیں کہ حال ہی میں بندے کی شادی ہوئی ہے اور الحمدللہ اچھا رشتہ ملا، شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدنظری سے بھی بہت حد تک حفاظت کی توفیق فراہم فرمائی۔ جواب، مکمل حفاظت مطلوب ہے، مکمل حفاظت تک چین سے نہ بیٹھیں، علاج کریں۔ شادی کے بعد تو بدنظری سے بالکل محفوظ ہو جانا بہت آسان ہے۔ حال میں لکھتے ہیں کہ حضرت جی آپ سے گزارش ہے کہ میری بیوی نیک سیرت عورت ہے، لیکن کچھ عرصے سے وہ ذہنی بے سکونی کا شکار ہے، اس کا ذہنی اور قلبی سکون اچاٹ ہو چکا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کوئی جو چاہے لے لے، لیکن مجھے ذہنی سکون دے دے۔ جواب، اس کی کوئی وجہ ہوگی، کسی کو اپنا مصلح بنائے، حالت کی اطلاع کرے اور علاج معلوم کرے۔ حال، اس پر میں نے ذکر و تلاوت کی طرف توجہ دلائی ہے، کچھ تو الحمدللہ اضافہ ہے، لیکن مستقل طور پر ذہنی اور قلبی سکون کے لیے طریقت و سلوک ضروری ہے۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ کے ہاتھ پر میری بیوی پید ہو جائے، آپ اسی کاغذ پر میری بیوی کو قید کی سعادت سے نوازیں۔ جواب، قید جسمانی بیماری کا علاج نہیں، کسی طبیب سے علاج بھی کرائیں، فی الحال وہ اصلاحی مکاتبت کریں، خط پر آپ کے دستخط ہوں، اپنے حالات کی اطلاع دیں اور تجویزات کی اتباع کریں۔ ایک اور طالب اسلام کے خطوط ہیں، کچھ ان کے جوابات ہیں. آج نے لکھا ہے کہ معمولات وغیرہ پابندی سے ہو رہے مگر فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے رات کو جلد نیند نہ آنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ پابندی کی توفیق عطا فرمائے. جواب: الارم لگا لیا کریں یا کسی دوست کو مقرر کریں اور دعا کر کے سویا کریں کہ یا اللہ مجھے فجر میں اٹھا دیجیے. حال: اللہ تعالیٰ کا ایک فرض خاص یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد اسلام کی حقانیت اس طرح واضح ہو گئی. یعنی یہ فلپائن میں گئے تھے کسی اسٹڈی کے لیے, پڑھنے کے لیے گئے تھے صاحب, تو وہاں کا حال بتا رہے. کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل خاص یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد اسلام کی حقانیت اس طرح واضح ہو گئی کہ بیان کے قابل نہیں. جواب: ماشاءاللہ یہ آپ پر ہم تعالیٰ کا فضل خاص ہے. حال: دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ایسی دل میں پیدا ہو گئی کہ گناہ کی طرف اس شدت سے تقاضا نہیں ہوتا جیسے پہلے تھا. جواب: یہ بھی اللہ کا فضل ہے اور ہمارے بزرگوں کا فیض ہے, شکر کریں. لیکن نفس سے غافل نہ ہو. نفس کا اجدہ دلا دیکھ ابھی مرا نہیں, غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں. ہر وقت ہوشیار رہیں اور اسباب گناہ سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. حال: یہ سب لکھتے ہوئے ریا کا خوف ہوتا ہے مگر آپ کے ارشاد کے مطابق شیخ کو حالات کی اطلاع بھی ضروری ہے. جواب: شیخ کو اطلاع کرنا ریا نہیں, اطمینان ہوتی ہے. حال: قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مزہ آتا ہے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہوں. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور تکبر اور ریا سے حفاظت فرمائے, ورنہ اپنا حال مجھے خوب پتا ہے. جواب: بہت مبارک حالت ہے, اللہم مسجد فتح. ہمارے حضرت نے یہی سکھایا کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کرو تو یہ تصور کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائش کی ہے کہ سناؤ ہمارا کلام, دیکھیں کیسا پڑھتے ہیں. اور اپنے پالنے والے کا کلام سنی, پالنے والے کا کلام ہے. پالی ہوئی چیز کو پڑھنے والے کو پالی ہوئی چیز سے محبت ہو جاتی ہے اور پلی ہوئی چیز کو پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. یہ پالنے والے کا کلام ہے ہمارے, اس کو محبت کے ساتھ پڑھیں. اور بہت بڑے مالک کا کلام ہے, اس کو بہت عظمت کے ساتھ پڑھیں. حال: ایک عربی سے عیسائی اور یہودی کے ہاتھ کا ذبح کیے ہوئے پر بات ہوئی تو میں نے کہا کہ آج کل عیسائی اور یہودی کے ذبیحہ پر اعتبار نہیں. اس نے کہا کہ قرآن میں اس کی اجازت ہے اور قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور اللہ کو اس کا علم تھا تو کیوں نہیں جائز ہے؟ جواب: مرحمت فرمائیں. جواب: آج کل کے عیسائی اور یہودی نہیں بلکہ لا مذہب ہے, اپنے دین اور کتاب کو اعتقاداً مانتے ہی ہیں. لہذا ان کا ذبیحہ عیسائی اور یہودی کا ذبیحہ نہیں, اس لیے جائز نہیں. انہی صاحب کا دوسرا سطح. حال میں لکھتے ہیں کہ معمولات الحمدللہ پورے ہو رہے ہیں مگر نماز فجر اکثر آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے. اب تو مجھے منافقت کا شبہ ہونے لگا ہے کیونکہ جیسا حدیث شریف میں وارد ارشاد ہوا ہے کہ منافقوں پر نماز فجر اور عشاء بھاری ہوتی ہے, کوشش کے باوجود ادا نہیں ہو پا رہی, اس کا غم رہتا ہے. جواب: آپ کے اندر ہرگز منافقت نہیں, کیونکہ منافقین کو نماز فجر اور عشاء کے تک پر غم اور فکر نہ تھا اور آپ کو نماز فجر کے چھوٹنے کا افسوس ہے. یہی غم دلیل ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے. حال میں لکھتے ہیں کہ حال یا کیفیت یہ ہے کہ الحمدللہ دل کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا بلکہ جانتے ہوئے بھی غافل نہیں ہوتا. میں بیان نہیں کر سکتا, ایک عجیب سا مزہ یا سکون ہر وقت دل میں رہتا ہے. جواب: مبارک حال ہے. حال: حضرت والا گناہوں میں اتنی ظلمت ہے کہ بیان سے باہر. جواب: نہایت دل خوش ہوا, گناہوں سے وحشت ہونا اللہ کی محبت کی دلیل ہے. حال: یہ خوف رہتا ہے کہ یہاں گناہوں سے بچنے کی جو توفیق ہوتی ہے یہ سب اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا ریا ہے, ریا میں نکلا ہوا. جواب، ریا نہیں ہے کیونکہ آپ کو ریا کا خوف ہے، دکھانے کی نیت سے ریا ہوتا ہے، آپ کو صرف وسوسہ ہے۔ یعنی جب تک بالکل نیت نہ ہو کہ کسی کو دکھلانے کے لیے کوئی عمل کرے، کام کرنے سے پہلے نیت کرے کہ میں اس کو دکھاتا ہوں، تب تک وہ ریا، تب تو ریا ہے، ورنہ ریا نہیں، صرف وسوسہ ہو گیا۔ حال کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ عزت یہاں کے ساتھیوں کے دلوں میں ڈال دی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ میں تو اس قابل نہیں۔ جواب، یہی خیال اللہ والوں کو ہوتا ہے، وہ بڑا رکھو۔ حال ایک بات کا تذکرہ اکثر اپنے دوستوں میں کرتا رہتا ہوں جس سے مجھے بہت فائدہ محسوس ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو فیٹ یا عمل ہم لوگ اپنی ماں بیٹی وغیرہ کے ساتھ ناپسند کرتے ہوں، وہ کسی اور کی ماں بہن کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ وہ بھی کسی کی کچھ نہ کچھ لگتی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی عیال ہے۔ جواب، شاباش، بہت اہم نقطہ ہے، اور عیال کی حدیث پر عمل ہے۔ عیال کے متعلق جو حدیث ہے، اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں ہے کہ الخلق و عیال اللہ، کہ تمام خلق جو ہے اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا خاندان۔ جب ایک خاندان کے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کس قدر صلہ رحمی کرتے ہیں، کس قدر اس کے ساتھ ہمدردی کا تعلق ہوتا ہے۔ مخلوق خدا خدا کی عیال ہے، مرد ہو یا عورت، یا بچہ یا بچی، یا جانور یا چیونٹی، تمام مخلوق کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آنا اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے۔ حال ایک چیز جس کا مشاہدہ ہوا کہ اب لوگ بلکہ اکثریت برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتی، جیسے یہاں زنا کو برائی ہی نہیں، زنا کوئی برائی ہی نہیں، جب زنا ہی برا نہیں سمجھا جاتا تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا حالت ہوگی۔ اب تو بعض مسلمان بھائی بھی اس کو برا نہیں سمجھتے، جب اللہ تعالیٰ ہی اپنے سلیم نہ دے تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ جواب، ہم لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ نافرمانی کے زہر سے مناسبت نہیں ہے بلکہ وحشت ہے۔ انہی صاحب کا تیسرا خط، حال آج کل فضائل صدقات پڑھ رہا ہوں، اس میں اقابر کے حالات پڑھنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگ تو آخرت کی فکر ہی نہیں کرتے، اور نہ ہم جیسے اعمال کرنے کی طاقت محسوس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل ہی سے کام بنا دے تو خیر ہے، ورنہ میرے اعمال تو اس قابل نہیں۔ جواب، اقابر کے حالات و معمولات، ذکر و وظائف اور نوافل کی نقل اس زمانے میں جائز نہیں، کیونکہ سلف کے اقابر کو خون، یعنی پہلے کے اقابر کو خون ہر سال نکلوانا پڑتا تھا، اور اب خون چڑھوانا پڑتا ہے۔ اب زمانہ کمزوری اور زور کا ہے، اب نقل معمولات اقابر سے پاگل ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ طاقت سے زیادہ کام کا یہی انجام ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے کے مشائخ کے معمولات اور ان کے مشوروں کو رہنما بنائیے۔ حال ایک اشکال یہ ہوا کہ بہت سے واقعات میں ان اقابر کا عورتوں سے بات کرنا بحالت حج کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور دوسرے واقعات میں عام دنوں میں ایک بزرگ کا کسی نیک خاتون سے بات کرنا کہ پردے کا خون تو بہرحال رہے گا ہی واضح فرما دیں۔ جواب، آپ یہی سمجھیے کہ پردے سے بات کی ہوگی۔ حال ایک بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیسے کرنا کیسا ہے، میں تو اکثر کرتا تھا۔ ایک صاحب فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو خود سنتے ہیں، اور کسی کو درمیان میں لائے بغیر مانگنے کو پسند فرماتے ہیں، اور وسیلے کی شکل کچھ شرک کسی ہو جاتی ہے۔ مجھے اس صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہم وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ رہے ہیں، تو شرک کیسے ہو گیا واضح فرمانے۔ جواب، وہ صاحب دین سے جاہل مطلق ہیں، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ بھی ثابت ہے۔ حال میں لکھا ہے کسی خاتون نے کہ حضرت والا میں نے معمولات پرائے خواتین پر عمل شروع کر دیا ہے، دیگر تمام اذکار ترک کر دیے ہیں۔ جواب، صحیح کیا۔ حال گزشتہ پورے مہینے میں چار مرتبہ نہاوا ہوا، جس کی کی وجہ طبیعت کی شدید خرابی تھی. جواب: کوئی مزاحمت نہیں. حال میں لکھتی ہیں کہ آپ کے حکم کے مطابق مکمل نعرہ کرنے کی بجائے 10 مرتبہ تسبیحات، 1 رکوع تلاوت اور چند دعائیں مناجات مقبول کی پڑھیں. جواب: ماشاءاللہ. حال میں لکھتی ہیں کہ دل کے سکون میں اضافہ واضح محسوس ہو رہا ہے، خصوصاً قرآن پاک کی محبت بڑھتی جا رہی ہے. کبھی کبھی دوران تلاوت یا نماز یا مناجات رونے کی توفیق بھی بارگاہ الہی سے ملنے لگی ہے اور گناہوں پر توبہ کی توفیق نصیب ہونے لگی ہے. نیز شوہر اور بچے کی قدر و قیمت میں اضافہ اور ان کی خدمت کو عبادت سمجھنے کی توفیق ہونے لگی ہے. الحمدللہ آپ کی مجالس کی سیڑھی سے سلسلے وار بیانات سننے اور ان پر عمل کی کوشش کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے. استقامت کے لیے دعا کی درخواست ہے. جواب: ماشاءاللہ، آپ کے حالات سے بہت دل خوش ہوا. حال: حضرت والا، بے شمار باطنی امراض کا شکار ہوں، مگر آپ کے حکم کے مطابق ایک ایک کر کے بیان کرنے کی کوشش کروں گی. دعا فرما دیجئے کہ اللہ پاک مجھے اپنے سارے نفائس دکھلا دیں اور آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما کر ان کا علاج فرما دیں. حضرت، میرے اندر دنیا کی بہت محبت ہے. ویسے تو پتہ نہیں کتنے ہی افکار غلط ہیں، مگر جن باتوں کی مجھے زیادہ پریشانی ہے وہ بیان کرتی ہوں. مثلا، اللہ کا شکر ہے کہ زیور کپڑے کا شوق نہیں ہے. جواب: شکر کرے، عورتوں میں یہ علامت دنیا کی محبت نہ ہونے کی ہے. اللہم زد فزد. مگر آج کل جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، وہ عارضی طور پر رہ رہے ہیں، وہ میری زندگی کے گزشتہ گھروں سے بہت مختلف ہے، یعنی چھوٹا اور کچھ غیر آرام دہ وغیرہ. تو اکثر دل میں پچھلے بڑے گھروں کی کشش ہونے لگتی ہے. جواب: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس حال میں ہیں راضی پر رضا رہے اور اس کو اپنے لیے مفید سمجھیں. البتہ خوشحالی اور عافیت کی دعا میں کوئی مضائقہ نہیں. حال: حضرت، کبھی کبھی اللہ پاک میرے کسی مال کو فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی توفیق دیتے ہیں اور کچھ چیزیں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے شوہر نے مجھے توفتن دی ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں دینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. میں ابھی تک شوہر کے دیے تحائف میں سے صرف 2 چیزیں فی سبیل اللہ دے پائی. شوہر کی اجازت اور خوشی اس میں شامل تھی، مگر حضرت وہ چیزیں مجھے بڑی محبوب ہیں اور ان کو نکالتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جواب: اس کی وجہ شوہر کی محبت ہے، نہ کہ دنیا کی محبت. اور شوہر کی محبت دنیا کی محبت اور شوہر کی محبت نہیں. اس کی دوبارہ سنیے: اس کی وجہ شوہر کی محبت ہے، نہ کہ دنیا کی محبت. اور شوہر کی محبت عبادت ہے، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ چیز شوہر کی دی ہوئی نہ ہوتی تو آپ فی سبیل اللہ دیتی یا نہیں، اور خرچ کی سبیل اللہ میں تکلیف ہونا منافی اخلاص نہیں. اخلاص ہے بشاشت نہیں، جس میں کوئی مضائقہ نہیں. بشاشت نہ ہونے کے باوجود خرچ کرنا دلیل اخلاص ہے، یعنی خرچ کرنے میں تکلیف ہونا بھی باعث اجر و ثواب ہے اور اخلاص کی دلیل ہے. تکلیف کے باوجود خرچ کرنا اللہ کے راستے. فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ خطوط سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. حدیث پاک ہے: التاجر الخطوط الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ترجمہ: دیانتداری کے ساتھ اے بھائی باتیں مت کرو، الگ الگ بیٹھو، ادھر بیٹھو. دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا شخص قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تشریح: انہوں نے تشریح میں لکھا ہے کہ جو تاجر شریعت کی منشا کے مطابق تجارت کرے، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ایسے تاجر کا حشر نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کو ان کی رفاقت ملے گی. نبیوں کے ساتھ اس وجہ سے کہ کہ ان کے احکامات کی روشنی میں اس نے تجارت کی، صدیقوں کی رفاقت اس وجہ سے کہ اس نے سچائی کے ساتھ تجارت کی۔ تجارت کے بارے میں علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی تجارت میں بہت برکت ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ تجارت کا پیشہ اختیار کرو کہ اللہ تعالیٰ 10 حصوں میں سے 9 حصے برکت تجارت میں رکھے۔ بقول اکبر الہ آبادی، لفظ تاجر خود ہے برکت کا ثبوت، دیکھ لو تاجر کے سر پر تاج ہے۔ تاجر کا اگر راہ اڑا دے تو تاج ہوگی۔ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے شاعر میں نسبت شاعر تھے اور بہت اللہ والے تھے، حالانکہ اس وقت جج تھے وہ، اور انگریزوں کے زمانے میں جج تھے، لیکن جب یہ اشعار کہتے تو اللہ والے اشعار تھے۔ بہت سے اشعار کے حضرت سے ہم نے سنے، رمض تاجر خود ہے برکت کا ثبوت، دیکھ لو تاجر کے سر پر تاج ہے۔ لیکن جو ملازمت کرتے ہیں وہ بھی اگر سنت اور شریعت کے مطابق اور حقوق کی رعایت رکھتے ہوئے، شریعت کی حقوق کی رعایت رکھتے ہوئے کام کریں گے تو انشاءاللہ ان کا بھی ہم کھلانے چاہوں گے، انہیں لوگوں کے ساتھ ہوں۔ ملازمت میں بھی یہ سب باتیں پیش آتی ہیں کہ امانت داری کے ساتھ پوری پورا حق ادا کرے مالک کا، اور اس کی سچائی کے ساتھ رہے اور کوئی غلط بات نہ کرے، اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، جیسے ہمارے رضوان رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کرے گا اس کو چھوٹی موٹی ولایت نہیں بلکہ اولیاء صدیقین حتی انتہا اس کو مل جائے گی۔ اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ جھونپڑی والا ہے، بنگلے والا ہے، یا درمیانے درجے کا ہے، ملازمت پیشہ ہے، یا تجارت پیشہ ہے، کوئی بھی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل بات تو ہوتی ہے دین پر عمل کی، جتنا دین پر عمل ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ شخص جو ہے انبیاء اور صدیقین کے قریب ہوتا جائے گا۔ تو جتنا دین ہوگا انشاءاللہ اس حساب سے اس کا وہاں قیامت میں بھی اس کا مرتبہ ہوگا، جنت میں بھی اس کا مرتبہ ہوگا۔ تو یہ نگاہ کی حفاظت جو ہے، یہ حضرت نے فرمایا تھا، قسم اٹھا کر فرمایا تھا، بار بار فرمایا قسم اٹھا کر، کہ جو شخص نظر کی حفاظت کر لے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، عورت کے نام احرم ہیں اسی طرح مردوں کے نام احرم، اور اسی طرح بیریش لڑکے جو ابھی ان کے داڑھی نہیں آئی ہے، 7-8 سال کی عمر سے اوپر ہو گئے اور ان کے داڑھی ابھی نہیں آتی، 10-15 سال تک نہیں آتی، بعض اوقات کسی کے 30 سال میں بھی نہیں آتی، ان میں چہروں میں کشش ہوتی ہے، تو جب داڑھی آ جائے تو پھر کشش ختم ہو جاتی، پھر ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو نامحرم جو ہے ان سے اور بیری لڑکوں سے جو نگاہ کی حفاظت کرے گا اس کو دین کی مٹھاس مل جائے گی، اللہ حلاوت ایمانی عطا ہوگی، ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہو جائے گی۔ حضرت علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، حضرت فرماتے تھے کہ آنکھوں کی بصارت لے کر اللہ تعالیٰ دل کی بصیرت عطا فرما دیتے ہیں اور حلاوت ایمانی عطا فرما دیتے ہیں، ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہو جاتی ہے، عبادات میں لذت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب خاص اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نگاہ کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرما اور تمام اپنے امراض کے جو ہے علاج کرانے کی اور اس کی اصلاح کی توفیق نصیب کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين آدم النبي الدين شفيع المؤمنين رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم ارحمنا رشدنا فأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك وانت اللهم إنا نسألك حبك من يحبك وحب عملي يقربني إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. یا اللہ پاک جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے. اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما لیجیے. اے اللہ اس جگہ کو بھی قبول فرما لیجیے اور اس جگہ کے لیے جن جن لوگوں نے تعاون کیا ہے, چاہے مال سے کیا ہو, بدنی خدمت کی ہو, جسمانی خدمت کی ہو, مال سے خدمت کی ہو, دعاؤں سے خدمت کی ہو, اے اللہ سب کے سب کو اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ سب کی خدمت کو قبول فرما. اے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ جگہ سے اپنی 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 رحمت سے اور اپنے فضل خاص سے اور اپنے کرم خاص سے, محض اپنے کرم خاص سے اللہ میرے مرشد کے صدقوں میں, اے اللہ ان کی ڈیوٹیوں کے صدقے میں, اے اللہ جگہ سے خوب خوب کام لے لے. اے اللہ اس فقیر سے خوب کام لے لے. اے اللہ اس فقیر کام لے لیجیے. اپنے مرشد کی تعلیمات کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ میرے مرشد کی تعلیمات کو پھیلانے کی, درد دل کے ساتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے بزرگوں کے عین مسلک کے مطابق, عین نقش قدم کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل سے قبول کی فرما دیجیے. اے اللہ بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. ہمارے ایک دوست بہت پریشان ہیں, ان کو کوئی دشمن پریشان کر رہے ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. دشمنوں کو ہدایت دے دیجیے. اے اللہ آپس میں مفاہمت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ان کو جلد رہائی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ان کو جلد رہائی نصیب فرما دیجیے. جلد از جلد رہائی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے. جو نہ مانگا مانگنا چاہیے تھا اللہ اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دیجیے. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على النبي الأمي الكريم. اللهم تقبل منا بحرمة سيد المرسلين شافع المذنبين رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
اچھا آواز صحیح آ گئی.